तफसीर सूरत मरियम मक्की सूरत है। इसके 6 रुकू और 98 आयात है, 98 आयात। इसका नाम जो है सूरत मरियम की आयत नंबर 16 से लिया गया है। वज़कुर फिल किताबी मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शरकिया। पूरे कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी दूसरी औरत का नाम नहीं आया। ये जो है वो फतुल बयान में जो है वो लिखते हैं, उनके जो मुफस्सिर हैं, और कहते हैं कि इनका नाम कुरान में गालिबन 30 बार, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में गालिबन 30 बार जो है वो दोहराया गया है। सूरत मरियम और सूरत कहफ जो है, कहते हैं कि इन दोनों सूरतों की हैसियत मुसन्ना की है। तवाम जैसे वहां जुड़वा नहीं होते, क्योंकि सूरत कहफ जो है इसमें भी बहुत से वाकयाते अजीबा बयान किए गए, और इसी तरह मरियम सूरत में भी वाकयाते गरीबा अजीबा जो है वो बयान किए गए हैं। सूरत मरियम को समझने के लिए ये बात भी समझना जरूरी है कि इसका जमाने नजूल क्या है। इसका जमाने नजूल हिजरत हबशा से पहले का है, और रवायात से ये बात पता चलती है कि जब मुहाजरीन जो थे वो हिजरत करके नजाशी के दरबार में हाजिर हुए, तो उस वक्त जो है जाफिर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हों ने जो है वो नजाशी की फरमाइश करने पर उन्हें कुरान का जो हिस्सा सुनाया, तो उन्होंने सूरत मरियम की इब्तदाई आयतें सुनाई, जिनसे मुतासिर होकर नजाशी इतना रोया कि इसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, भीग गई, और इसके दरबार में जो दूसरे नसारा के उलमा थे वो भी रोने लगे। और नजाशी ने कहा था कि ये कलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जो कलाम लेकर आए थे दोनों एक ही मस्दर से जो है वो आए हैं। इसका क्या मतलब है? गोया के सब एक ही मशल की किरणें हैं, और इस सूरत में जिस दौर में ये नाजिल हुई, और मुसलमानों के लिए वो दौर बड़ा ही सख्त था। कुरैश जो थे मुसलमानों का मजाक उड़ाते, लालच उनको देते, उनको डराते धमकाते, उन पर झूठे इल्जामात लगाते, और वो चाहते थे कि इस्लामी तहरीक जो है उसको दबाया जाए, उसको नाकाम किया जाए। जुल्मों सितम, मारपीट, मुआशी दबाव जो है उन्होंने गोया के हर तरह के हथियार जो थे वो इस्तेमाल किए, और हर कबीले के जो लोग थे, जिम्मेदार थे, वो अपने कबीले के जो मुस्लिम लोग थे ना उन पर दबाव डालते थे, उनको सताते थे, उनको भूख और प्यास की तकलीफें देते, कैद करते, और खास तौर पर जो गरीब लोग थे, जो गुलाम तबका था, उनको बहुत पीटा जाता था, बुरी तरह आजमाइश की चक्की में उनको पीसा जाता। मसलन बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हो, आमिर बिन फुहैरा रजी अल्लाह अन्हो, उम्मे उबैस, हजरत जुनैरा, अम्मार बिन यासिर और इनके वालदैन रजी अल्लाह अन्हुम, इनको तो उन्होंने मार मार कर अदमुआ कर दिया। उनको प्यासा रखा जाता, मक्का की तपती हुई रेत पर, चिलचिलाती हुई रेत पर इनको लिटाया जाता, और सीने पर भारी पत्थर रखकर घंटों उनको जो है वो तड़पाया जाता। कई कई घंटे वो तपती हुई रेत पर जो थे वो तड़पते रहते। और एक और भी जो अफसोसनाक बात थी कि जो पेशावर लोग थे उनसे उजरत तो ली जाती, लेकिन जब उनको मजदूरी देने का वक्त होता तो उसका इनकार कर दिया जाता। हजरत खबाब बिन अर्थ जो है उनकी ये रवायत मौजूद है सहीहैन में। सहीहैन से मुराद क्या है? बुखारी और मुस्लिम। तो उसमें उनकी ये रवायत है कि मैं मक्के में लोहार का काम करता था, मुझसे आस बिन वाइल ने काम लिया, फिर जब मैं उसे उजरत लेने गया तो उसने कहा कि मैं तेरी उजरत ना दूंगा जब तक कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार ना कर दे। और उसी जमाने का हाल है जिस जमाने में ये सूरत मरियम नाजिल हुई। हजरत खबाब बिन अर्द जो है वो उस जमाने का हाल बयान करते हुए कहते हैं कि एक रोज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के साए में तशरीफ रखते थे, तो میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی حد ہو گئی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا اور آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں، ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنیاں گھسی جاتی تھیں، ان کے سروں پر رکھ کر آرے چلائے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے، یقین جانو اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک آدمی سنا سے حضر موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا، مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو جب حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اچھا ہو کہ تم لوگ نکل کر حبش چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ بھلائی کی سرزمین ہے، جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کر دے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ظلم اور ستم سے بچانے کے لیے اور آزمائشوں کی چکی میں پسنے سے بچانے کے لیے ان کو حبشہ جانے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ ہجرت کی۔ تو پہلی جو ہجرت حبشہ ہے اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں جنہوں نے جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر چند مہینوں کے بعد ہی جو ہے وہ کچھ اور لوگوں نے ہجرت کی جس میں 83 مرد، 11 عورتیں اور 7 غیر قریشی مسلمان حبش میں جمع ہو گئے، اور اس وقت کہتے ہیں کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 آدمی جو تھے وہ رہ گئے، اور یہی وہ دن تھے کہ جو ہے وہ قریش کے سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے طے کیا کہ کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو ہجرت سے روکا جائے اور کس طرح ان کو ان کے دین سے برگشتہ کیا جائے اور نجاشی کو جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ بھٹکایا جائے تاکہ جو مسلمان وہاں چلے گئے ہیں مکہ کو چھوڑ کر ان کو واپس لانے میں جو ہے یہ اہل مکہ جو ہے اہل قریش جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں۔ تو پھر اس طرح سے ان کے ایک سفارت ان کی جاتی ہے، پھر نجاشی کے پاس جا کر یہ لوگ جو ہیں وہ بات چیت کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ نجاشی پھر قرآن سننے کی جو فرمائش کرتا ہے، اور پھر حضرت جعفر بن طیار جو ہیں وہ حضرت جعفر جو ہیں وہ سورت مریم کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ سناتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کفار کی چال جو تھی وہ ناکام ہو جاتی ہے اور نجاشی جو ہے وہ مسلمانوں کو اور کھلے طریقے سے کام کرنے کی اور وہاں سکون سے رہنے کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے اور بلکہ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ لیتا ہے۔ تو پہلے جو دو رکوع ہیں اس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا، پھر تیسرے رکوع میں زمانے کے جو حالات تھے اس کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنانے کا مقصد کیا تھا کہ مکہ کے مسلمان بھی اسی طرح جو ہیں وہ آزمائش میں ہیں جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کی اور خاندان والوں کی آزمائش سے جو ہے وہ اور ان کے ظلم سے تنگ ہو کر جو ہے وہ ہجرت کی تھی۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اے اہل مکہ، اے اہل قریش، سن لو کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن میں ہیں اور تم لوگ جو ہے وہ ظالموں کی پوزیشن میں ہو۔ تم لوگوں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام اور جو ہے ان کو بھی تو گھر سے نکالا تھا نا، تو دوسری طرف مکہ کے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی گئی کہ اگر تم مہاجرین کی طرح ہجرت کر کے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، جیسے حبشہ کے مسلمانوں نے ہجرت کی، تو وہ ہجرت کر کے تباہ تو نہیں ہوئے، برباد تو نہیں ہوئے، بلکہ ان کا نام سربلند ہوا، تو اسی طرح مکہ کے جو مسلمان ہیں وہ پریشان نہ ہوں۔ پھر چوتھا جو رکوع ہے اس میں دوسرے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت پیش کر رہے ہیں جو دوسرے انبیاء نے جو ہے وہ پیش کی تھی۔ تو پھر دوسری جو امتیں ہیں ان میں بگاڑ کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی گمراہی کی وجہ سے، انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور آخری جو دو رکوع ہیں اس میں کفار مکہ کی گمراہیوں پر جو ہے وہ سخت تنقید کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ بالآخر ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں جو ہے وہ غالب رہو گے۔ تو آپ دیکھ لیں سورت کہف اور سورت مریم جو ہیں، یہ دونوں صبر، استقامت اور انبیاء کا کردار اختیار کرنے کی جو ہیں وہ تلقین کرتی ہیں۔ تو آئیے اسی پس منظر میں جو ہیں وہ سورت مریم جو ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ کیف، ہا، یا، عین، سواد، یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ وہ حروف ہیں جو آیات متشابہات میں سے ہیں، متشابہات میں سے ہیں، یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو کہ متشابہ ہیں، اور اس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ بندوں کے لیے پھر اس کی تفتیش بھی، اس کی تحقیق اور جستجو بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، ذکر ہے اس رحمت کا، ذکر رحمتی، ذکر ہے رحمت کا، کون سی رحمت؟ ربی کا، تیرے رب کی، عبدہ زکریہ، جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریہ علیہ السلام پر جو ہے وہ کی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جو تھے یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے۔ حضرت زکریہ جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ہیں، یہ بڑئی تھے اور یہی پیشہ ان کا ذریعہ آمدنی بھی تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہے یہ بڑئی کا جو ہے وہ کام کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے بندے حضرت زکریہ علیہ السلام پر اپنے خاص فضل کا ذکر کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے نبی ہیں جو کہ عظیم رتبے والے ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، جو یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے، اور صحیح بخاری میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ پیشے کے اعتبار سے بڑے ہی تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ آپ سوچ لیں کہ محنت کرتے تھے، نبوت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی معاش کے لیے جو ہے وہ محنت کرتے تھے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جب آغاز کیا ہے تو بڑا ہی خوبصورت انداز جو ہے وہ اختیار کیا ہے کہ ذکر ہے اس رحمت کا، اور آپ دیکھیں اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کو بتانا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام پر جو ہے وہ کی تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک تمام نبیوں کا ذکر جو ہے وہ اذکر سے ہوا ہے، اذکر کے ذکر کیجئے۔ تو ذکرہ کے معنی کیا ہے؟ اس کا بھی یہی معنی ہے کہ یاد دہانی کیجئے، بتائیے۔ اور عبدہ کا لفظ جو ہے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی خصوصیت پر دلالت کرتا ہے۔ ان کی خصوصیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ بڑے ہی پیار سے کہتے ہیں کہ عبدہ، کیا معنی ہے اس کے؟ کہ اپنا بندہ۔ اور کسی شخص کے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو جو ہے وہ اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کرے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر جو ہے وہ کی تھی۔ آپ یہ بات بھی سمجھتی جائیے کہ رب جو ہے اس کے تین معنی ہیں۔ رب لفظ آپ نے جب سورت فاتحہ میں پڑھا تھا تو تب بھی آپ نے اس کے تین معنی جو تھے وہ پڑھے تھے، ہے نا؟ آقا، ہے نا، مالک، پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ جو ہے وہ نگہداشت کرنے والا، مربی، پالنہار، اور پھر تیسرے اس کے معنی کیا ہیں؟ منتظم اور حاکم۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی صفت کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کو جو ہے وہ ذرے سے لے کر کمال تک پہنچاتا ہے، اس کی تمام ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے. اور نبوت کا اعزاز کیا ہے کہ عبد، بندگی. بندگی جو ہے اصل مسلمان کی زندگی کا بھی مقصد ہے، اور نبی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عبدہو جو ہے وہ میرا بندہ، اس کا بندہ، اپنا بندہ. اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خاص جو ہے وہ فضل جو ہے وہ کیا تھا، رحمت جو تھی وہ کی تھی. اذ نادا ربہ نداء خفیا، تو یہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کب کی؟ جب پکارا اس نے اپنے رب کو. ندان پکارنا کیسے تھا؟ خفیہ، چپکے چپکے، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے جو ہے وہ پکارا. آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے رب کو جو ہے وہ پکارتے ہیں. اور یہاں پر اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی محبت اور تعلق رکھتے تھے. اور جس سے انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے نا، ایک محبت ہوتی ہے، اسے ایک رشتہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ اسی کے سامنے رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریہ علیہ السلام کا جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی اچھا تعلق تھا. اور آپ دیکھیں کہ سورۃ آل عمران میں بھی آپ یہ بات جو ہیں وہ پڑھ چکی ہیں کہ حضرت مریم کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ جب حضرت مریم کی والدہ کو حضرت مریم جیسی اولاد سے نوازتے ہیں تو حضرت مریم کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ والدہ نے دعا کی تھی، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی کفالت کی. کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم ان لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور آیت نمبر 37 اور پھر 38 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھنالک دعا زکریہ ربہ قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب وہ دیکھتے کہ وہ محراب میں عبادت کر رہی ہیں، ہیکل میں عبادت کر رہی ہیں، اور بن موسم کے پھل دیکھتے تو پوچھتے کہ اے مریم یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ جواب دیتی تھیں کہ اللہ کے پاس سے، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. تو اس وقت جو ہے اسی وقت ھنالک دعا زکریہ ربہ، تو سورۃ آل عمران کی آیت 38 اس کی وضاحت کرتی ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کی. اور کیا دعا کی؟ کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے عطا کر ذریتن طیبہ، پاک اولاد، بے شک تو دعائیں جو ہے اس کو سننے والا ہے. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو نداء خفیہ، چپکے چپکے پکارا. اب آپ دیکھیے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا تو چپکے چپکے پکارا. تو دعا کا آہستہ اور خفیہ کرنا افضل ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ذکر خفی ہے، آہستہ، اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو جائے. ان خیر الذکر الخفی، کہ بہترین ذکر وہ ہے جو کہ خفیہ جو ہے وہ کیا جائے، گو کہ دعا جو ہے وہ اونچی آواز میں بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن دعا راز و نیاز کے انداز میں کرنا اس کا اولین ادب ہے. اور یہ قبولیت کے لیے بہترین سفارش بھی ہے، کیونکہ جب آپ آہستہ آہستہ خفیہ طور پر دعا کرتے ہیں تو اس میں ریا نہیں ہوتی، اس میں نمائش نہیں ہوتی، اور اس وقت خفیہ کرنے میں ہی بندہ اپنا دل جو ہے، اپنا اصلی راز جو ہے، اپنی اصلی باتیں جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھولتا ہے. اور ایک اور اس کا ترجمہ جو ہے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ कहते हैं कि जब उन्होंने दुआ मांगी तो दुआ जो थी उन्होंने आखिरी पहर में मांगी, तहज्जुद के वक्त जो है वो मांगी। और इससे भी फिर क्या बात पता चलती है कि जब आप जो हैं तो तहज्जुद का वक्त तो वैसे ही बड़ा ही खुफिया वक्त है, खामोशी का वक्त है ना, कि आप खामोशी के साथ जो हैं वो अल्लाह ताला से अपना रिश्ता जो है वो जोड़ते हैं। और निदान खफिया, चुपके चुपके जो है वो पुकारना। قال رب اني وهن العظم مني, कहा ए मेरे रब बेशक وهن العظم के मेरी हड्डियां तक जो हैं वो घुल गई हैं। आपको पता ही है कि वो हा नून जो है इसके मानी है सुस्ती करना, और ये हिस्सी और मानवी तौर पर दोनों तरह ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, और कहते हैं कि उनकी उम्र जो थी वो उस वक्त 110 साल जो थी, यानी इतनी बड़ी उम्र थी कि बुढ़ापे की के आखिरी मरहले में जो थे वो दाखिल हो चुके थे। और उस वक्त जो है उसी बात को का इजहार करने के लिए वो ये दुआ करते हैं, इन्नी वाहनल अज्म मिन्नी, कि मेरी हड्डियां तक घुल गई हैं। और अज्म जो लफ्ज है ये इस्म जिन्स है। अब आप देखें इसका ये मतलब है, अब ये नहीं कि हड्डी घुल गई है, हड्डियां घुल गई हैं। वाहिद जमा मुजक्कर मोहनस हर तरह से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो क्या मानी है इसके कि मेरी हड्डियां जो हैं वो कमजोर हो गई हैं, वो घुल गई हैं। और आप पढ़ भी चुकी हैं कि वहन जो है ला तहनु, तुम कमजोर ना हो। और इसी तरह मकड़ी के घर के बारे में ओहनल बयूत, घरों में सबसे कमजोर घर। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, वश्ताल रासु शैबा, और सर बुढ़ापे से भड़क उठा है। तो इससे मुराद क्या है कि सफेद बालों वाला मैं हो गया हूं। गोया के हड्डियों की कमजोरी का जब जिक्र होता है, जब हड्डियां कमजोर होती हैं तो उसका असर बदन पर भी होता है ना। तो मुराद ये जो सर की सफेदी है पूरे बदन की कमजोरी को जाहिर कर रही है। और इश्तियाल या फिर शोला, इसके मानी क्या है, भड़क उठना। तो बालों की सफेदी को आग की रोशनी से तशबीह देकर मुराद ये लिया है कि पूरे सर पर जो है वो कमजोरी जो है वो फैल गई है, मेरी हड्डियां अंदर से खोखली हो गई हैं और मेरे बाल जो हैं वो सफेद हो गए हैं। आप ये बात भी याद रखें कि जो खास बात है कि शायद रऊसुल एकाम, पहाड़ों की चोटियां बर्फ से सफेद हो गई। अब आप देखें कि पहाड़ों पर भी जब बर्फ आ जाती है तो फिर कुछ भी नजर नहीं आता ना, तो चोटियों की पर सफेदी जो है वो भी पहाड़ों की जैसे बुढ़ापा है, कि पहाड़ों की जवानी, पहाड़ों के ऊपर जो पत्थर हैं, सरसब्जगी है, कोई भी रोईदगी है, कुछ भी नजर नहीं आती। तो ये पहाड़ों के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो गोया के मुराद असल में ये है कि मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बहुत ही ज़ईफ और नातवान हो चुका हूँ। और मुफस्सरीन ये कहते हैं कि उन्होंने अपने ज़ौफ को, अपने बुढ़ापे को, अपनी नातवानी को जो है वो सिफारिश में पेश किया है, अल्लाह ताला से अपने जो हालात है उस पर जो है वो बड़े ही मौसर अंदाज में उसको अल्लाह ताला से अपने हालात को पेश करते हैं, गोया के अल्लाह की रहमत को जोश दिलाने के लिए, अल्लाह की रहमत ऊत कर उन पर बरस पड़े। बड़ी मौसर उन्होंने तमहीद उठाई है, बड़ा खूबसूरत उन्होंने बयान किया है। और फिर साथ ही क्या कहते हैं, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, ए परवरदिगार मैं कभी तुझसे दुआ मांगकर नामुराद नहीं रहा। वलम अकुम बिदुआइका, और मैं नहीं हुआ आपसे दुआएं मांगकर, रब्बी ए मेरे रब, या गिर चुका है रब्बी का, शकिया, और शकिया जो है यानी शीन काफ या शीन काफ वो, शीन काफ वो अगर है तो برا بدنصیب کے معنی دیتا ہے. اور شین قاف یا ہے تو اس کے معنی بھی کیا ہیں کہ بدبختی. تو گویا کہ وہ اللہ تعالی سے اپنے پچھلے تعلق جو ہے اس کو اس کا اظہار کرتے ہیں, اپنے رب کے معاملے کو, اپنے رب کے تعلق کو جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے رب, جب بھی میں نے تجھے پکارا میں کبھی محروم نہیں ہوا. اور آپ دیکھیں, غور کریں کہ سائل جو کسی در سے کبھی محروم نہ لوٹا ہو, تو اب دوبارہ جب وہ اپنی یعنی جوانی میں, پچھلے دنوں میں, پچھلے حالات میں کبھی اللہ کے در سے وہ خالی نہیں لوٹے, اب بڑھاپا ہے, ضعیفی ہے, ہڈیاں جو ہیں وہ ان کا گدہ خشک ہو چکا ہے, کھوکھلی ہو چکی ہیں, تو وہ اس تعلق کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ, جب میں پہلے بھی کبھی جو ہے وہ تجھ سے نامراد نہیں ہوا, تو اب جو ہے میں تجھ سے کیسے نامراد جو ہے وہ ہو سکتا ہوں. جب میں نے پہلے تجھ سے دعا کی ہمیشہ تو نے قبول کی, اور پھر اب جو ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تو میری دعا قبول نہ کرے. تو بڑے ہی امید میں, بڑی ہی آس میں, بڑے ہی پیار کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے, ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ جب بھی میں نے تجھ سے دعا کی ہمیشہ تو نے اس دعا کو قبول کیا, ہے نا. ولم اکم بے دعائی کا رب شقیہ, اس کا کیا مطلب ہے کہ میں کبھی بدبخت نہیں ہوا, میں کبھی نامراد نہیں ہوا, گویا کہ تو نے ہمیشہ میری دعا قبول کی. اور ایک اور ترجمہ بھی اس کا کیا جاتا ہے, وہ ایک اور بھی اس کا مطلب بیان کیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار, جب بھی تو نے مجھے کسی کام کے لیے پکارا تو میں اس کو ہمیشہ بجا لاتا رہا, میں کبھی شکی ثابت نہیں ہوا. کیا مطلب ہے؟ فلم اکم بے دعائی کا, کہ جب بھی تو نے مجھے پکارا ربی شقیہ, تو میں کبھی بھی جو ہے وہ شقی بدبخت ثابت نہیں ہوا. کیا مطلب ہے؟ کہ جب تو نے جو مجھے کہا میں وہ تیرا کام جو ہے وہ کرتا رہا. وانی خفت الموالی من ورائی, اور مجھے خوف ہے, اور بے شک مجھے خوف ہے, الموالیہ اپنے رشتہ داروں کا, من ورائی اپنے بعد, اپنے پیچھے مجھے اپنے رشتہ داروں کا جو ہے وہ خوف ہے, بھائی بندوں کی برائیوں سے میں ڈرتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ موالیہ جو ہے, آپ سورت نساء میں بھی پڑھ چکی ہیں, ہے نا, جب وراثت کی تقسیم کا آپ نے پڑھا تھا تو وہاں پہ آپ نے موالیہ لفظ جو ہے وہ پڑھا تھا. تو موالیہ سے مراد کسی شخص کے بھی بھائی بند اور اس کے جو ہے وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, ہے نا, جو اس کے وارث ہوتے ہیں. اب حضرت زکریہ علیہ السلام کے جو رشتہ دار ہیں ان کو دیکھ کر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں, اور ان کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں میری وفات کے بعد یہ میری اور آل یعقوب علیہ السلام کی جو دینی روایات ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو قائم ہی نہ رکھ سکے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آل یعقوب جو ہے, یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان تھا بڑا ہی پاکیزہ خاندان تھا, اور ان کا اصل سرمایہ کیا تھا؟ ان کی دینی روایات. اور اب حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہ فکر ہے کہ خاندان میں کوئی ایسا شخص تو اٹھے جو ان کے خاندان کے مشن کو زندہ رکھ سکے, جو آل یعقوب کا اصلی ورثہ ہے, جو دینی روایات ہیں ان کو وہ قائم کر سکے. اور خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد آپ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو وہ جو ہیں بڑھاپے, ناتوانی کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ اپنے حالات جو ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي آخِرًا, اور میری بیوی بانج ہے. اب انہیں یہ بھی فکر تھی کہ میری جو بیوی ہے وہ تو بانج ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ میری بیوی جو ہے اس کے ہاں اولاد نہیں ہے. اور بانج جو ہے اس کے دو معنی ہیں, کہ ایک تو یہ ہیں کہ چونکہ اس کو بڑھاپے نے آ لیا اب اس کے اولاد نہیں ہو سکتی, ہے نا, اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ بیوی جو ہے وہ جوانی سے ہی بھانپ ہے, بانجھ ہے، یعنی انہوں نے جوانی سے بھی اس کے ہاں جو ہے وہ اولاد نہیں ہوئی، یعنی میری بیوی جوانی کے زمانے ہی سے ہی بانجھ ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے بانجھ ہونا، کیونکہ خاص عمر کے بعد جو ہے اولاد پھر نہیں ہوتی، جو جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اولاد کے چانسز کم ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے میری بیوی کے اولاد نہیں ہو سکتی، یا پھر کیا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ جوانی ہی سے ہی جو ہے وہ بانجھ ہے. تو کیا کہا؟ فہب لی من لدنک ولیا، تو مجھے اپنے خاص فضل سے ایک وارث عطا کر، ولی دے دے، وارث دے دے. اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے در کو کھٹکھٹا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے ایک وارث دے، ولی عطا کر. وہ وارث کیوں مانگتے ہیں، وہ لڑکا کیوں مانگتے ہیں؟ ان کو یہ نہیں فکر تھی کہ کوئی فیکٹریاں ہیں، کوئی جائیداد ہے، کوئی زمینیں ہیں، کوئی ڈالر ہے، بینک بیلنس ہے، تو میرا وارث کون بنے گا؟ بلکہ کیا تھا، یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ وہ جو ولی ہو، جو میرا وارث ہو، یرثنی، وہ میرا بھی وارث ہو، اور و یرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب علیہ السلام کی بھی میراث پائے. تو انہیں صرف اپنی ذات کا وارث مطلوب نہیں تھا، بلکہ یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی بھلائیوں کا وارث مطلوب تھا، ان کی دینی روایات جو تھیں وہ، ان کا وارث جو ہے وہ مطلوب تھا. یہاں وراثت سے مراد علم دین کی وراثت ہے، انبیاء کی یہی وراثت ہوتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، علماء حضرات ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے، اور اسی طرح مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت جو ہے اس میں کیا پتا چلتا ہے، بے شک علماء وارث ہیں انبیاء کے، کیونکہ انبیاء دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے. جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بڑی دولت حاصل کر لی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے جو ہے یہ بات پتا چلتی ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جو تھے اتنے جلیل القدر پیغمبر تھے کہ انہیں اس بات کی فکر تھی کہ میرے بعد جو ہے وہ اللہ کا ذکر کون کرے گا، دین اسلام کے جھنڈے کو سربلند کون کرے گا. اور اب آپ دیکھیں کہ یرثنی کے ساتھ کہ میرا وارث ہو، وہ ایک اور اضافہ بھی کرتے ہیں، یرث من آل یعقوب. اب اس سے بھی یہ اس بات کی دلالت ہے، یہ وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس لڑکے کی پیدائش کی دعا مانگی جا رہی ہے اس کا یا آل یعقوب کے لیے مالی وارث بننا مقصود نہیں ہے، اور ممکن بھی نہیں ہے کہ آل یعقوب کی جو وراثت تھی وہ تقسیم ہی نہیں ہوئی ابھی تک، ہے نا، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد وہ تقسیم ہی نہیں ہوئی، ممکن ہی نہیں ہے نا. تو مراد کیا ہے، علمی وراثت، دینی وراثت اور دینی روایات جو ہے وہ مراد ہے. اور آپ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی پیاری بات ہے، اور وہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ وہ ولی، وہ وارث جو مانگ رہے تھے، ندان خفیہ جو کر رہے تھے، وہ کیا تھی، وجعله رب رضیا، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنانا، رضیا. آپ یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھتی جائیے کہ پیچھے آپ نے شقیہ پڑھا اور یہاں پہ آپ نے ردیہ پڑھا، تو یہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ دراصل جو ہے وہ صفت مشبہ ہے، صفت اس مشبہ ہے، اور یہ جو صفت مشبہ ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو اور زیادہ آپ کو ترجمہ کرنے میں جو ہے وہ سہولت ہو جائے گی. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کہتی ہیں کہ کنجوس، کنجوس صفت ہے نا، اور کنجوسی جو ہے یہ اسم المانی ہے نا. تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ صفت المشبہ اور یا پھر صفت مشبہ، اس سے مراد کیا ہے؟ ایسی صفت یعنی اسم صفت جس کو مشابہت دی گئی ہو. اسم کسے کہتے ہیں؟ نون کو کہتے ہیں نا، کام، شخص، چیز وغیرہ. تو اسم صفت جس کو مشابہت دی گئی ہو، صفت مشبہ کیا ہے؟ اسم صفت جس کو مشابہت دی گئی ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ صفت مشبہ جو ہے اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دو باتوں میں اسم الفاعل سے مشابہت رکھتی ہے. فاعل آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ کیا ہوتا ہے، فاعل کام، ہاں کام کرنے والے کو کہتے ہیں. تو صفت المشبہ جو ہے یہ دو باتوں میں اسم الفاعل سے جو ہے وہ مشابہت رکھتی ہے. اب پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ دونوں میں صفت کے معنی اور مفہوم موجود ہوتا ہے. پہلی بات کیا ہے کہ صفت کا معنی اور مفہوم موجود ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسم فاعل اور صفت مشبہ دونوں فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس میں آپ اس کو یوں بھی جو ہے وہ سمجھ سکتی ہیں آپ سادہ الفاظ میں کہ صفت مشبہ فاعل کا دوسرا نام ہے. فاعل جیسے کام کرتے ہیں نا، اسی طرح صفت مشبہ بھی کام کرنا ہے. اور اسم صفت کیا ہے؟ جیسے فاعل مشبہ کے اسم صفت کے کچھ نام ہیں، کچھ اوزان ہیں، اوزان کے نام ہیں. مثلا فعل کے وزن پر اکثر الفاظ جو ہے وہ آتے ہیں. جب فعل کے وزن پر اکثر الفاظ آتے ہیں تو بمانی فاعل استعمال کیے جاتے ہیں. یہ نوٹ کر لیں کہ فعل کے وزن پر، جیسے سانچے نہیں ہوتے، جیسے آپ برف کے سانچے بناتی ہیں، کلفیوں کے سانچے ہوتے ہیں، یہ جو کمہار جو ہیں وہ مٹی کے برتن بناتے تھے اس کے ڈفرینٹ ان کے پاس سانچے ہوتے ہیں، اسی طرح جو عربی زبان کو جاننے والے تھے انہوں نے علم جو ہے اس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے مختلف اوزان بنائے ہیں، وزن بنائے ہیں. اور ایک سانچہ ہے وزن کا فعیلن، فعیلن. اور اس کی میں آپ کو بھی مثال بھی دیتی ہوں. تو فعیلن کے وزن پر جو اسم صفت آتی ہے تو اکثر الفاظ بمانی فاعل استعمال جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شدت ہوتی ہے اسم میں زور پیدا کرنے کے لیے. وہ رحیم، رحیم، جیسے رحیمن، فعیلن کے وزن پر کیا ہے؟ رحیمن، ہاں کریمن. اور اس میں جو ہے آپ اس کو یوں بھی آپ سمجھ سکتی ہیں کہ مثلا جیسے اسم جو فائل ہوتی ہے نا، اس کے اندر صفت وقتی اور عارضی طور پر پائی جاتی ہے. کیسے؟ مثلا راہمن، لکھ لیں، راہمن اسم فائل ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ رحم کی صفت جو ہے وہ موصوف کو کسی خاص وقت میں حاصل ہوئی ہے. راہمن کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے نا، رحم کرنے والا، راہمن فاعل ان کے وزن پر ہے نا، رحم کرنے والا. اس کا مطلب ہے کہ کسی خاص وقت میں اس کو رحم کی صفت حاصل ہوئی. پہلے وہ رحم کرنے والا نہیں تھا، اب وہ رحم کرنے والا بن گیا. لیکن اگر جو ہے وہ رحم کی صفت وہ رحم کر رہا ہے تو پھر فعیلن آئے گا، رحیمن کا وزن. رحیمن، رحیمن کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ صفت المشبہ ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ موصوف جو ہے صفت رحمت ہمیشہ اور ہر وقت اس میں پائی جاتی ہے. جب فعیلن کے وزن پر آئے گا نا رحیمن، تو کیا ہے کہ اس کے پاس رحم کی صفت پہلے سے موجود ہے اور وہ ہر وقت اور ہمیشہ اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. لیکن قرآن میں جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نا، جیسے رحیمن کا، آپ ہمیشہ اور ہر وقت کے الفاظ اس وقت نہیں لکھتے. جیسے آپ جو ہے وہ کیا لکھتے ہیں؟ رحم کرنے والا ہی لکھتے ہیں نا. لیکن اس کے اندر تسلسل بھی پایا جاتا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا. تو بہرحال اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی سمجھ میں آئی تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. جس کو بھی سمجھ آ گئی تو آپ یوں بات یاد رکھیں کہ سامع اور سمیع میں فرق ہے. سامع جو ہے یہ اسم فاعل ہے، اور سمیع جو ہے یہ صفت المشبہ ہے. और जो सामने सुनने वाला, इसका मतलब पहले नहीं सुन रहा था लेकिन किसी वक्त में उसने सुनना शुरू कर दिया, सामे बन गया, ठीक है। और लेकिन जब समी कहेंगे ना तो इसका क्या मतलब है कि हमेशा और हर वक्त सुनने वाला। तो इसी तरह आलिम और अलीम, आलिम इल्म रखने वाला, किसी खास वक्त में वो आलिम बना, पहले तो कोई भी आलिम नहीं होता ना, किसी खास वक्त में वो आलिम बन गया, लेकिन जब अलीम कहेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा और हर वक्त इल्म रखने वाला। इसी तरह हाफिज और हफीज, इसम फाइल और फिर उसके साथ सिफतुल मुशब्बा। तो यहां पर आप देखें कि मैं यहां पे जो आपको बात अब बताना चाहती हूं वो ये है कि ये जो है ना शकिया, ये सिफत मुशब्बा है, और इसी तरह रदिया ये भी सिफत मुशब्बा है। तो इसका तर्जुमा जो है जब आप करेंगी तो कैसे करेंगी, यानी गोया कि ये फाइल ही का दूसरा जो है वो नाम है, और जैसे शिद्दत और जोर पैदा करने के लिए है ना, हमेशा हर वक्त जो है वो पसंदीदा इंसान बन जाए, रदिया, हर वक्त वो तुझे राजी करने वाला इंसान हो। तो एक तरह से जो है वो फैलून के वजन में, और कभी कभी ये मफूल भी इस्तेमाल होता है, सिर्फ मुशब्बा कभी कभी मफूल भी इस्तेमाल होता है, और भी इसके औजान हैं। तो बहरहाल फिर मैं वही बात कहूंगी कि अगर आपको किसी को समझ आ गई है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी आई तो परेशान ना हो, लेकिन जिसको समझ आ जाएगी ना कुरान के तर्जे में, उसको एक लज्जत मिलेगी कि फैलून के वजन पर जब सिफत मुशब्बा या इस्म सिफत मुशब्बा इस्तेमाल होता है तो फिर उसके मानी में थोड़ा सा फर्क भी होता है और आपको जो है एक लुत्फ आएगा। तो यहाँ पर भी क्या है कि वजअलहु रब्बे रदिया, कि ए मेरे परवरदिगार उसको एक पसंदीदा इंसान बनाना। और आप देखें कि औलाद की दुआ तो सभी करते हैं ना, लेकिन कितने लोग हैं, आपने सूरत आल इमरान की जो आयत पढ़ी उसमें पढ़ा औलाद के लिए आपने क्या पढ़ा, तैयब वतन की शर्त पढ़ी ना, कि ऐसी अल्लाह ताला तो मुझे औलाद अता करना, वो औलाद जो है वो कैसी होनी चाहिए, जुर्रियतन तैयबा, पाक औलाद होनी चाहिए। और यहाँ पर जो वली और औलाद की दरख्वास्त कर रहे हैं वहां पे कह रहे हैं वजअलहु रब्बे रदिया, और ए मेरे परवरदिगार उसको एक पसंदीदा इंसान बना देना, पसंदीदा इंसान बना, तुझे राजी करने वाला हो, बहुत अच्छा हो। और आप देखें सूरत जो है वो फजर के आखिर में भी तो अल्लाह ताला कहते हैं ना, हाँ क्या कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया, है ना, तो वहां पे रादियतन मर्दिया, तो वो लोग जो सारी जिंदगी अल्लाह की बंदगी करें, हमेशा अल्लाह को राजी करें, तो उनको कहा जाता है कि अल्लाह को राजी रखने वाले। और ये थी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त और इनकी दुआ। इसका इससे क्या बात पता चलती है कि बेटे के लिए दुआ करना, वारिस के लिए दुआ करना, ये अंबिया ने भी मांगी है ना, ये कोई गलत बात नहीं है। जैसे एक दफा एक औरत कहने लगी कि कहीं अल्लाह ताला इस बात पर नाराज तो नहीं हो जाएंगे कि अगर मैं सिर्फ बेटे की दुआ मांगू, तो अंबिया ने भी मांगी है ना, और बेटियां भी रहमत होती हैं। इसका ये नहीं मतलब कि बेटियां जो हैं अगर किसी के यहाँ हों या कोई उसकी ख्वाहिश रखे तो वो गलत है या वो अंबिया के मिशन के खिलाफ है, ये तो अल्लाह ही जानता है कि कौन नेकियों की विरासत को आगे लेकर जो है वो चलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर वली की दुआ जो है, वारिस की दुआ जो है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो मांगी है, तो ये जो है वो क्या है कि उनकी दीनी रवायात जो है वो आगे मुंतकिल हो। इससे क्या बात पता चलती है कि आमतौर पर दुनिया के लोग माल की फिक्र करते हैं कि उनकी जायदाद, उनकी जमीन, उनकी फैक्ट्रियां जो हैं वही उनकी विरासत है ना। और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि असल विरासत तो दीन होता है, रूह की ग़िज़ा, इल्मे नबूवत, हिकमत की बातें, समझ बूझ की बातें, अल्लाह की अतात की बातें। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को इसकी बड़ी ही फिक्र थी। अब अल्लाह ताला जो है वो जवाब देते हैं, या ज़करिया इन्ना नुबशिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया لم نجعل له من قبل سميا. اے زکریا انا نبشیرو کا، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بے غلام، اور غلام کس کی؟ گویا کہ تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کہ جب دعا بڑے ہی اخلاص کے ساتھ، راز و نیاز کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ پکاری جائے تو عرش جو ہے نا اس کو بھی ہلا دیتی ہے. اور اب وہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ اس کا نام ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دعا بھی قبول کر لی، تجھے بیٹے کی خوشخبری بھی دے دی، اور اتنا ہی کافی نہیں، نام بھی ساتھ میں تجویز کر دیا. یہ اللہ کی محبت کا انداز ہے کہ نام بھی تجویز کر دیا. اور نام بھی کیسا تجویز کیا؟ لم نجعل له من قبل سمیا، کہ ایسا انوکھا نام پہلے کسی آدمی کا یہ نام نہیں رکھا گیا تھا. آج بھی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ایسا نام رکھیں جو کسی نے بھی سنا نہ ہو، ہے نا؟ تو لیکن یہاں پر ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ نام جو ہے وہ ایسا ان کا رکھا جو اس سے پہلے جو ہے وہ کسی نے بھی جو ہے وہ نہیں رکھا تھا. یحییٰ علیہ السلام جو ہے نا، دراصل یہ ایک دعائیہ نام ہے، یعنی اللہ کرے تادیر زندہ رہے. یحییٰ حیون سے ہے نا اس کا بھی روٹ، جیسے ہمارے ہاں لوگ جیونا جیونی ہے نا رکھتے ہیں نا، کہ جیتی رہو، جیونا جیونی نام رکھتے ہیں. یا پھر عرب میں عائش اور عائشہ، یہ بھی صفت ہے، اسم صفت کے طور پر، کہ عیش کرتی رہو، عائشہ عیش میں رہنے والی، ہے نا. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھی تو ہے نا، اللہ کے بہت اچھے نام ہیں، اللہ کے بہترین نام ہیں، بہترین صفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو یحییٰ اس کا نام ہوگا تو لم نجعل له من قبل سمیا، کہ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی سے پہلے جو ہے وہ پیدا نہیں کیا. لوکا کی انجیل میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ تیرے کنبے میں کسی کا یہ نام نہیں. اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ جو نام رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کا نام کسی اور کا نہ ہو، لیکن بے معنی نہ رکھا جائے، کہ ایسا نام کہ جس کا کوئی بھی معنی نہ ہو، یہ صحیح بات نہیں ہے. تو نام جب بھی رکھے جائیں معنی والے رکھے جائیں، خاص صفات، اچھے نام، پیغمبروں کے ناموں پر اور صحابہ کے ناموں پر، کیونکہ نام کے اثرات جو ہیں وہ انسان کی شخصیت کے اندر، کردار کے اندر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اچھا، یہاں پہ سمیہ جو ہے نا اس کے دو معنی ہیں. سمیہ جو ہے اس کے دو معنی ہیں. ایک تو اس کے معنی ہیں جیسے گویا کہ ہم نام کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نام کے لحاظ سے اور کوئی ایسا نہیں تھا، ہے نا. اگر اس کے ہم نام سمی جو ہے، سین میم و، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اگر ہم اس سے مراد جو ہے وہ نام لیتے ہیں تو مراد کیا ہے کہ اس نام کا اور خاندان میں کوئی نہیں تھا. اور دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ مثل اور مشابہ کے ہے. تو پھر اس سے مراد کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو صفات تھیں، جو ان کا کردار تھا، جو ان کے حالات تھے، ایسے کسی اور کے نہیں تھے. وہ صفات کے لحاظ سے بے مثل تھے، ان کا کوئی شبیہ نہیں تھا. قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. اب جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کہ میرے ہاں لڑکا جو ہے، بیٹا کیسے پیدا ہوگا. وکانت امراتی عاقر، کہ میری تو بیوی بانجھ ہے، جوانی سے اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یا بڑھاپا اتنا اس کے اندر آ گیا ہے کہ اب کہاں اولاد ہو سکتی ہے. فقد بلغت من الكبری کباری اتیا، اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں، میرے بڑھاپے کا یہ حال ہے۔ اتیا جو ہے، جیسے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اگر اس کا روٹ جو ہے عین تا وو لے لیں، تو عین تا وو کے معنی کیا ہے؟ حد سے باہر آنا، سرکشی کرنا۔ تو معنی یہ ہے کہ حد سے متجاوز ہو گیا، میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب میرے ہاں اولاد جو ہے وہ کیا ہے۔ اور اگر اس کا روٹ ورڈ عین یا لے لیں تو معنی کیا ہے؟ تھک چکا ہوں، عاجز ہو چکا ہوں۔ جیسے بڑھاپے کی وجہ سے بھی تو عاجزی آ جاتی ہے نا، زوف، ہڈیاں سوکھ چکی ہیں، اور میں اس حال کو پہنچ چکا ہوں کہ اب میرے ہاں جو ہے وہ اولاد کا ہونا جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں، اب آپ دیکھیں کہ اولاد کی خوشخبری جب دیتے ہیں، اور حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہیں وہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں، اور کسی نے بڑا ہی خوبصورت نقطہ جو لکھا کہ جب انہوں نے بڑھاپے میں اولاد مانگی تو تب نہیں حیرت زدہ ہوئے، اور جب اللہ نے خوشخبری دی تو پھر حیرت زدہ ہو گئے کہ میرے ہاں اولاد جو ہے وہ کیسے ہوگی۔ یعنی انہونی بات کی، خود ہی دعا کی، تو اس وقت نہیں تھا حیرت کا ان کا انداز، لیکن جب انہونی بات کی، اللہ نے خوشخبری دی، اب حیرت زدہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ حیرت زدہ پھر کیوں ہوئے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تلذذ کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے، کہ اچھا میرے ہاں اولاد بھی ہو سکتی ہے، اور جیسے تحقیق کے لیے، جستجو کے لیے، جیسے کوئی ایسی خبر پتہ چلے جو جس کو دل چاہتا ہو، اور پھر بار بار بندہ اس کا استفسار کرے، پوچھے کہ اچھا پھر ہوگا کیسے، تو کیا ہو بھی سکتا ہے؟ تو یہ ایک ان کی خوشی، محبت کا جو ہے وہ اظہار تھا۔ رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی آکر وقد بلغت من الکبر اتیا قال کذلک۔ اللہ کا انداز کتنا خوبصورت ہے، جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کذلک کے اندر ایک پورا مضمون جو ہے وہ سمیٹ دیا گیا ہے، پوری کہانی جو ہے وہ نچوڑ دی گئی ہے۔ کذلک جو ہے یہ زور اور تاکید کی دلیل ہے، مطلب کیا ہے؟ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ جس اللہ نے انسان کو جو ہے وہ بغیر کسی چیز کے جو ہے وہ پیدا کیا، تو وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا کذلک قال ربک ہوا علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا ربو کا، تیرے رب نے فرمایا، ہوا علیہ حین، کہ یہ بات تو میرے لیے ذرا سی بات ہے، بڑی آسان ہے میرے لیے، یہ بات میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بڑی معمولی سی بات ہے۔ وقت خلقتک من قبل، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں، کب؟ ولم تک شیئا، جبکہ تو کوئی بھی چیز نہیں تھا۔ اب دیکھیے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا سوال، فرشتے کا جواب، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا عذر پیش کرنا، اور اللہ کا پھر یہ جواب دینا، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت کاملہ جو ہے وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب تجھے وجود میں لایا گیا، تو یہاں پہ خلق تو کا، تجھے پیدا کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا نا وجود میں، تو جب کچھ بھی تھا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ وجود دیا۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ خلقتو کا کی ضمیر جو ہے یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی طرف ہے، کہ زکریہ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی تو کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، تو دونوں ہی مراد ہو سکتی ہیں، تو یہ بھی تو اللہ کی حیران کن جو ہے وہ قدرت کاملہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ پیدا کیا تھا، اگر وہ اللہ پیدا کر سکتا ہے، تو پھر جو ہے اب ان کو اولاد سے کیوں نہیں نواز سکتا نا؟ تو جو اللہ چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے، کہ بہت ہی بوڑھے اور بانج ماں سے بچہ پیدا کرنا، اللہ رب العزت کے لیے جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے. اور سورت آل عمران میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ آیت اگر آپ دیکھیں آیت 40 ہے, قال رب ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر, وہاں پہ ان کے بڑھاپے کا ذکر پہلے ہے اور بیوی کے بانج ہونے کا بعد میں. اور لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا جواب دیتے ہیں, وہاں وضاحت کرتے ہیں, قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء, کہ اللہ ایسے ہی کرتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے. آیت نمبر 10 سورت مریم میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ فرماتے ہیں, قال رب اجعل لی آیا, کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس وقت پروردگار سے کہا کہ اے میرے رب پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. رب اجعل لی آیا, کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر. قال ایتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ, فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ مسلسل 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کر سکے. اب آپ دیکھیے کہ وہ جو ہے وہ نشانی حضرت زکریہ علیہ السلام نے کیوں پوچھی, اب وہ یہ جاننا چاہتے ہیں, ان کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہے کہ اتنا بڑھاپا ہے تو کوئی علامت ہی بتا دی جائے جس سے مجھے یہ پتا چل جائے کہ اب جو ہے حمل جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں اپنے اطمینان قلب کے لیے کہ مجھے پتا چل جائے کہ میری جو دلی آرزو جب پوری ہوگی اور یہ بشارت جو میرے لیے اتنی جو ہے وہ اہمیت رکھنے والی ہے تو ہر طرح سے مجھے شرح صدر ہو جائے, بس جو ہی یہ ابتدا ہونا مجھے فوراً اس بات کا جو ہے وہ پتا چل جائے. اور آپ دیکھیں کہ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بشارت کی نشانی جو ہے وہ مانگتے ہیں. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے کیسا راز و نیاز کا انداز تھا, کتنی محبت کا جو ہے وہ انداز تھا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, قال اے یا تو کا, کہ تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس, کہ تو لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا, ثلاثہ لیال سویہ, مسلسل 3 راتیں. یہاں پہ لیال کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے, لیلت ان کی جمع ہے, اور لیال جو ہے عربی زبان میں دن رات دونوں کے لیے آتا ہے. انا انزلناہ فی لیلت القدر, تو لیلہ وہاں پہ بھی دن اور رات دونوں کے لیے ہے. اگر کسی کو لیلت القدر مل جائے تو کیا ہے کہ رات اگر خوش برکتوں والی ہے تو رات کے پیچھے جو دن آتا ہے وہ بھی برکتوں والا ہے. دوسری بات یہاں پر کیا پتا چلتی ہے کہ یہاں پہ لیال کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے, اور اگر آپ سورت آل عمران آیت 41 کو پڑھیں وہاں پہ حضرت زکریہ علیہ السلام کہتے ہیں, قال رب اجعل لی آیا, قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام ایام الا رمزا, وہاں پہ نا ثلاثۃ ایام کا ذکر آیا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے. وہاں پہ رمز کا آیا ہے, اور رمز کیا ہوتا ہے, اشارے کنائے میں جو ہے وہ بات کرنا. اچھا یہاں پہ سویین جو ہے یہ اہم ہے, اس کے جو ہے وہ سویین کے 2 معنی ہیں. ایک تو اس کے معنی ہیں جیسے سویین کے لگاتار کے, سین و یا جو ہے لگاتار مسلسل کے معنی بھی دیتا ہے, اور اگر اس کے معنی جو ہیں لگاتار اور مسلسل کے لیے جائیں تو مطلب کیا ہے کہ لگاتار 3 دن اور راتیں آپ لوگوں سے بات جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. اور دوسرا جو ہے اس کے ایک اور معنی بھی بتائے جاتے ہیں, اور وہ ہے صحیح سلامت تندرست. یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہیں وہ جب 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے تو یہ نہیں کہ کوئی بیماری ان کو لگ جائے گی, وہ ہوں گے صحیح تندرست, بالکل صحیح سالم ہوں گے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہن 3 دن تک آپ لوگوں سے جو ہے وہ بات نہیں کر سکیں گے, مسلسل 3 دن اور رات تک. اور بعض اس کا ترجمہ جو ہے اور اس کی تفسیر جو ہے وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے نشانی ہوگی، آپ کا زبان اور آپ کا جسم بالکل صحیح سالم ہوگا، صحیح سالم ہونے کے باوجود آپ 3 دن اور 3 راتیں کسی سے جو ہے وہ بات نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ان کی یہ درخواست تھی نا کہ مجھے کوئی نشانی دیں، تو یہ اللہ کا احسان تھا کہ فوری طور پر ان کو جو ہے وہ نشانی بتا دی گئی۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ہے وہ سورت آل عمران کی آیت 41 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب 3 دن 3 راتیں تم لوگوں سے بات نہ کر سکو تو کرنا کیا، وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنا۔ اور یہاں پہ بھی وہاں پہ حکم دیا ہے کہ جب یہ نشانی ظاہر ہو نا تو پھر بھی تم اللہ کا ذکر کرنا۔ اب زبان سے تو بات نہیں کر سکتے تو کیا مطلب ہے کہ نفل اذکار دل ہی دل میں اللہ کو جو ہے وہ یاد کرنا۔ اور آیت نمبر یہاں 11 جو سورت مریم کی ہے، اس میں کیا کہا، فخرج علی قومہ، اب وہ نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے، کہاں پہ تھے وہ، من المحراب، وہ محراب میں تھے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ محراب جو ہے گویا کہ محراب کا یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ جو ہے وہ عبادت گاہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ عبادت گاہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ حرب جنگ کو کہتے ہیں نا، تو محراب کو جو ہے وہ محراب کیوں کہتے ہیں کہ مسجد میں محراب میں عبادت گاہ میں کھڑا ہو کر انسان شیطان سے جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان اس کو منع کرتا ہے، اور پھر مسجد میں جس کا دل لگے، محراب میں جس کا دل لگے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ کو راضی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم بات ہے کہ وہاں پہ اللہ نے سورۃ آل عمران میں ان کو حکم دیا تھا کہ تم اللہ کا ذکر کرنا، اور یہ اپنی قوم کے پاس آئے ہیں محراب سے نکل کر، اور کیا کرتے ہیں، فاوحا الیہم، اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ گویا کہ وہ ہیکل کے اندر، عبادت گاہ کے اندر کہیں گوشے میں تھے، کہیں محراب میں تھے، کہیں اعتکاف میں تھے، اور جو ہے وہ اللہ تعالی کا سے باتیں کر رہے تھے، ذکر و نیاز کر رہے تھے، اور اس محراب سے نکل کر فاوحا الیہم، اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، اپنے لوگوں کے پاس آتے ہیں اور ان کو اشارہ کرتے ہیں۔ اور ویسے تو آپ دیکھیں کہ وحی کے اصل معنی کیا ہیں، اشارہ کرنا ہے نا، دل میں بات ڈالنا، اشارہ کرنا۔ تو اب انہوں نے اشارہ کیا کس کو، الیہم، اپنے قوم کے لوگوں کو، اور ان کو کیا کہا، انسبحو، کہ تم تسبیح کرو، بکرتوں عشیا، صبح و شام تسبیح کرو۔ اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حمل ٹھہر گیا ہے، تو وہ اپنے لوگوں کے پاس آئے اور اشارے سے ان کو برابر تسبیح اور استغفار میں مشغول رہنے کی ہدایت کی۔ تو اشارے کے اندر کیا بات چھپی ہوئی تھی کہ قدرت کے کسی بہت بڑے وہ راز کے امین ہیں، بات نہیں کر سکتے، بول تو نہیں سکتے، اللہ نے ان کو کوئی بہت بڑی راز کی امانت دی ہوئی ہے، ابھی اس کو ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا، اس لیے کہ وہ بول کر لوگوں کو بتائیں کہ کیوں تسبیح اور ذکر کرو، بلکہ کیا ہے کہ اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول رہ کر انتظار کریں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور ہونے والا ہے، پردہ غیب سے کیا چیز جو ہے وہ نکل کر جو ہے وہ باہر آنے والی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی آواز بند ہو گئی ہے، اب وہ بول نہیں سکتے، لیکن خود بھی ذکر اور تسبیح کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی اشارہ کرتے ہیں کہ تم جو ہے وہ، تم بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور تسبیح کرو۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے، اس سے ایک اور عمل کا اصول جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتوں سے نوازے جب کسی گھر پر، کسی فرد پر، یا قبیلے کے سردار پر، یا کسی ذمہ دار پر نعمتوں کی بارش ہو، تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ارد گرد کے باقی لوگوں کو بھی جو ہے وہ نعمتیں کے شکرانے کے طور پر اپنے ساتھ شامل کرے، ذکر اور تسبیح میں خود بھی اللہ کے قریب ہو اور دوسروں کو بھی اپنے جو ہے وہ قریب کر لے. اور آپ دیکھیں کہ سورت آل عمران میں کیا بات پتا چلتی ہے کہ وہ نماز میں کھڑے تھے کہ یہ بشارت ہوئی ہے نا، وہ نماز کی حالت میں تھے. جیسے آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، یصلی فی المحراب، وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقاً بکلمت من اللہ وسیدًا وحصوراً ونبیًا من الصالحین. ان کی مزید جو ہے وہ چار صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے گنوائی، کہ وہ اللہ کا کلمہ ہوگا، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ سید ہوگا، سردار ہوگا، وہ حصوراً وحصوراً، اور وہ جو ہے وہ ضبط نفس والا ہوگا، اور وہ نبی ہوگا، یعنی صالحین میں سے نبی ہوگا. تو وہاں پہ مزید صفات کا ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت جو ہیں جب ان کو یہ نصیحت کر دیتے ہیں، ان کو یہ حکم دے دیتے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ ذکر کرنا ہے، تسبیح کرنی ہے، اور وہ اپنی قوم کے لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں انسبحوا بکرۃ وعشیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ بکرا دن کے ابتدائی حصے کو کہتے ہیں، اور عشیا جو ہے وہ اثر سے شام تک کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی صبح شام مراد ہے، کہ صبح و شام جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح جو ہے وہ کرنا. تو اب جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے اگر